على هناك وآل. اللهم صل على تمام شهداء الإسلام اور بالاخص شهداء فلسطین، عراق اور افغانستان کے لیے ایک مطلب سورہ مبارکہ فاتحہ مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مومن سے متعلق دعا کی التماس کی گئی ہے، عطا عباس زیدی ابن مظہر حسین زیدی، عزائے حسینی میں چند مرتبہ امی یجیب تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مريض المنظور حق محمد وآله الطاهرين. صلوات عليه. ایام اعضائے سید الشہداء ہیں، سید الشہداء کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. صلوات پڑھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانه کے لیے بلند صلوات. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصلوات. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، پروردگار ہماری ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جو کچھ ہم بیان کریں اور جتنا برادران اور خواہران سنتے ہیں، پروردگار اسے بہترین عبادت کے طور پر شمار فرمائے. پروردگار کے حضور دعا ہے کہ ان مجالس کے طفیل زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرمائے. یقیناً اگر ان کی نظر لطف شامل حال ہو تو ہمارے تمام اعمال قبول ہو سکتے ہیں، اور ان کی نظر لطف شامل حال ہو تو گفتگو کرنے والا بیان کر سکتا ہے اور سننے والا علم و معرفت سے سن سکتا ہے. اس لیے کہ زمانے کا امام واسطہ فیض، جتنے بھی فیوض و برکات ہم تک پہنچتے ہیں وہ ان کے طفیل پہنچتے ہیں. فضیلت بھی انہی کے طفیل ہے اور مصیبت بھی انہی کے طفیل ہے. اگر فضیلت میں انسان کو معرفت نصیب ہوتی ہے تو یہ ان کے طفیل نصیب ہوتی ہے، اور اگر غم مظلوم کربلا میں آنسو بہاتے ہیں تو یہ آنسو ان کے طفیل نصیب ہوتے ہیں. چونکہ ان سب کو ہم فیوض سمجھتے ہیں، فیض سمجھتے ہیں، برکت سمجھتے ہیں، اور برکات کسی واسطے سے ہمیں ملتی ہیں، بغیر واسطے کے نہیں مل سکتی ہیں. ذات پروردگار نے جیسے بادلوں کو پانی اٹھا کر چلنے کا حکم دیا ہے، اور جہاں وہ ذات حکم دیتی ہے وہاں پر بادل برستے ہیں، جہاں جہاں پر نہیں چاہتی ہے وہاں پر بادل نہیں برستے ہیں. وہ اپنے ہوا کی دوش پہ اٹھا کر پانی کو مختلف علاقوں میں لے جاتے ہیں، جہاں حکم ہوا وہاں پر نازل ہوئے. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ بارش کے قطرے ہر مقام پر برکت بن کر نازل ہوں، بلکہ ممکن ہے کہ بارش کا قطرہ کسی کے لیے برکت بنے، کسی کے لیے زحمت بن جائے. کبھی طوفان نوح ایک پورے علاقے کو تباہ کر دیتا ہے، اور کبھی یہی پانی مختلف زمینوں کو آباد کر دیتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ برکات جیسے ظاہری برکات بادلوں کے ذریعے مختلف علاقوں میں منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح معنوی برکات بھی زمانے کے امام کے ذریعے کائنات کی ہر جگہ پہ تقسیم ہوتی ہیں. جہاں جہاں پر بھی اہل ہوتے ہیں ان تک برکت پہنچ جاتی ہے. یہ ہمارے قلب اور فطرت کے اہل ہونے کی ضرورت ہے. اگر پاکیزہ نیچر ہو، پاکیزہ فطرت ہو، تو اس میں فیض پہنچتا ہے، اس لیے کہ فیض بنا ہی اس فطرت کے لیے. خدا نے فطرت کو پاکیزہ پیدا کیا ہے، اور جتنی فطرت پاکیزہ ہو اتنا ہی فیض پہنچتا ہے. اور اگر فطرت ایسی کامل فطرت ہو کہ جیسے معصوم کی فطرت ہے، اگر ایسے کمال تک فطرت پہنچ جائے تو ہر انسان کو فیض ان کے طفیل ملتا ہے، پھر دنیا کا ہر انسان ان کے طفیل فیض کو حاصل کرتا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اپنی سلسلوار گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہ جو اسلام دین فطرت کے عنوان سے ہے، گفتگو کو جاری رکھتا ہوں، اور پھر دوبارہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ یہ موضوع ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ابتدا میں بیان کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں کے لیے اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیں کہ دین کیوں کر ضروری ہے اور دین کیسی ضرورت ہے، آیا دین ضرورت ہے بھی یا ضرورت ہی نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں مادیت حقیقت میں اتنی ذہنوں پہ جگہ پیدا کر گئی ہے، اس اتنی حاوی ہو گئی ہے انسانی ذہنوں پہ کہ انسان یہ سوچنے لگا ہے کہ آیا دین انسان کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر دین ضرورت ہے تو کون سی مشکل کو حل کرتا ہے، کہاں پہ موجود ہے، آیا دین کوئی اضافی شے ہے ٹھونس دی گئی ہے، یا یہ کہ کہیں انسان کے داخل میں بلٹ ان ہے، جیسے کل ریاست کیا تھا. تو یہ گزارش کی تھی کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی دین فطرت انسانی میں موجود ہے، اور اس کے متعلق اسلام ہی سے متعلق کہا ہے اسلام دین فطرت ہے. ہم کسی دوسرے دین سے متعلق گفتگو نہیں کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دین کہ جس کو ذات پروردگار نے انتخاب کیا ہے اس کے متعلق فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی پسندیدہ دین ہے اور وہ اسلام ہے. اور اب اگر اس کے متعلق ہم جاننا چاہیں کہ آخر دین اگر فطرت میں ہے تو یہ کیسے فطرت میں ہے، اس کے لیے دلیل کیوں سی موجود ہے، آپ یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں، آسانی سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور اگر فطرت میں ہے تو اس سے مراد کیا ہے. تو عزیزان گرامی، اگر دین فطرت میں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ معرفت خدا انسان کی فطرت میں، انسان کی نیچر میں موجود ہے، انسان کی اصالت موجود ہے، انسان کی حقیقت موجود ہے، انسان بنایا ہی معرفت خدا پہ گیا ہے، حق سے محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے. بچوں نے پوچھا تھا کہ فطرت سے مراد کیا ہے، تو فطرت کا معنی نیچر ہے، یعنی انسانی نیچر. جب انسان کو بنایا جا رہا تھا تو بناتے ہوئے ذات پروردگار نے کچھ عناصر کو خود اس کی ذات میں رکھا ہے، اس کی حقیقت میں رکھا ہے، اس کی نیچر میں رکھا ہے. وہ چیزیں جو ذات پروردگار نے ابتدا میں بلٹ کی ہیں انسان کی نیچر میں، ان میں سے ایک معرفت خدا ہے. اب معرفت خدا اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت، اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان میں پائی جاتی ہے، کون سی دلیل ہے؟ اور اگر یہ انسان کی نیچر میں موجود ہے تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی بہت سی چیزیں انسان کی نیچر میں موجود ہیں، وہ تو ساری جگہوں میں نظر آتی ہیں، لیکن محبت خدا ہمیں ہر جگہ نظر نہیں آتی ہے. ہم نے کل یہ دعویٰ کیا کہ نیچر کی خاصیت یہ ہے کہ نیچر جہاں جہاں پر بھی جائیں ایک ہی جیسے ہوتی ہے، چاہے دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں. اور دوسری خاصیت یہ بیان کی ہے کہ نیچر ہر زمانے میں ایک جیسی رہتی ہے، کبھی کسی زمانے میں بدلنے والی نہیں ہے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو یہ دعوت بہت بڑا ہے. پھر ہم کہاں سے یہ جان سکتے ہیں کہ وجود خدا سے متعلق، ذات پروردگار سے متعلق، مبدا سے متعلق، وہ ذات جس نے ابتدا میں اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس سے متعلق تصور خود انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے. اس کو پہچاننے کے لیے تھوڑی دقت کرنے کی ضرورت ہے. کہاں سے کیسے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، جب ہم اپنی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں، بعض چیزوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، بعض چیزوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دلیل کی ضرورت اس شے کے لیے ہوتی ہے کہ جو ہمارے مشاہدے میں موجود نہ ہو، جس کو ہم دیکھ نہ سکتے ہوں، جس کو حس نہ کر سکتے ہوں، جسے خود انسان حس کر سکتا ہو، جسے مشاہدہ کر سکتا ہو، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ابھی ہم یہاں اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر یہ لائٹیں جل رہی ہیں، تو اگر کوئی آ کر ہم سے یہ پوچھے جناب مولانا یہ لائٹ جو جل رہی ہے اس کے لیے دلیل دیں، تو ہم یہ کہیں گے دماغ خراب ہے آپ کا، اس کے لیے دلیل کی کون سی ضرورت ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، یہ تو سامنے جل رہی ہے نا. بس معلوم ہوتا ہے کہ جو شے انسان کے مشاہدے میں، جس کا وہ وٹنس ہو، جس کو وہ دیکھ سکتا ہو، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ شے جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ کون سی ہے؟ وہ اس کی اپنی ذات ہے، وہ اس کی اپنی فطرت ہے، وہ اس کی اپنی نیچر ہے. نیچر کو تو ہر انسان حس کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اسے آ کر بتائے گا کہ تیری ضرورت کیا ہے؟ جی بعض اوقات، جی ہاں بعض اوقات بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی ہمیں بھول جاتی ہیں، اگرچہ بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، ہماری ہی ضرورت ہے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے کسی ایسے انسان کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں آ کر بتائے بھائی یہ آپ کی ضرورت ہے. عرض کروں وہ کون سی ضروریات ہیں؟ جی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر نے آپ کا ویٹ کیا، جی وزن کیا، وزن کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا آپ اوور ویٹ ہو گئے. جی اوور ویٹ ہو گئے کیا مطلب؟ جی آپ کا وزن بڑھ گیا ہے، اردو میں اگر کہیں تو آپ کا وزن بڑھ گیا ہے تو شوگر ہونے کا خطرہ ہے. اچھا تو کیا کروں؟ تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ جائیں، آپ آج کے بعد وہ چیزیں جو کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں وہ کھانا چھوڑ دیں، جی اور کبھی کبھی جا کے ورزش بھی کیا کریں. بھئی اگر یہ میری ضرورت تھی اور مجھے سب چیزوں کا پتہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ مجھے ڈاکٹر یہ بیان کرے کہ آپ اوور ویٹ ہو گئے؟ معلوم ہوتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے پاس ہوتی ہیں، میرے ہی وجود کا حصہ ہیں، مجھے ہی جاننا چاہیے لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے. لہذا قرآن کریم کہہ رہے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس فطرت ہی سے واقف نہیں ہیں، خود اپنی ذات ہی سے واقف نہیں ہے، اپنی حقیقت ہی سے واقف نہیں ہے. اگر ہر انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جاتا تو اسے ضرورت ہی کیا تھی کہ انبیاء کو بھیجا جاتا. تو عزیزان گرامی آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وجود میں، اس انسان میں، اس فطرت میں، اس کی نیچر میں خدا کے وجود کے متعلق تصور کہاں پایا جاتا ہے. تو اگر آپ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی ہم کہاں سے آئے، یہ وہ پہلا سوال ہے کہ جو کائنات کے ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. کبھی ہو نہیں سکتا ہے انسان زندگی بسر کرتا ہو اور اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہوا ہو. اس سوال کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر ضرور ہے کہ کہاں سے آیا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مشرق ہو، منافق ہو یا مسلمان. اس لیے کہ خدا نے جب ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، اس پہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، فاطر الناس علیہا. اب انسان میں ہر قسم کے انسان آ جائیں گے نا، انسان میں معصوم بھی شامل ہے، غیر معصوم بھی شامل ہے، نبی بھی شامل ہے، غیر نبی بھی شامل ہے، مولانا بھی شامل ہے، غیر مولانا بھی شامل ہیں، سارے لوگ اس ناس کی حقیقت میں شامل ہو جاتے ہیں. بس ہر انسان کی فطرت فطرت الہی ہے. دوسری دلیل کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن نے بہت سی ادلہ کو مختلف مقامات پر انسان کی فطرت میں توحید کو بیان کیا ہے. فرمایا اذا رکبوا فی الفلک، جب یہ کبھی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں نا، اور کشتی کبھی پانی میں گرداب میں پھنسنے لگتی ہے، تو وہاں پر ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تو ہمیں بچانے والا ہے. تو عزیزان گرامی، معصوم کی بارگاہ میں ظاہراً چھویں امام کے حضور، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور، شخص نے آ کر پوچھا، مولا یا ابن رسول اللہ، اگر آپ کی کہتے ہیں کہ وجود خدا جو ہے اس پہ ہر انسان کا عقیدہ موجود ہے، ہر انسان کے باطن میں وجود خدا سے متعلق ایک تصور موجود ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب لوگ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، کبھی کشتی پہ سوار ہوئے ہو؟ کہا بالکل سوار ہوا ہوں. اور کبھی جب کشتی بالکل دریا کے درمیان میں پہنچ جاتی ہے، جہاں پر کسی انسان کے مدد کرنے کی کوئی قوت باقی نہیں رہ جاتی، کوئی طاقت وہاں پر سہارا باقی نہیں رہ جاتا، تو وہاں پر جس شے کا تصور تیرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہی ذات پروردگار ہے. یہ کبھی جب ریٹا آتا ہے، کیٹرینا آ جاتا ہے نا جی، تو دنیا کے سارے لوگ موحد بن جاتے ہیں. اس وقت فقط ایک ذات کہ جس کی طرف تصور جاتا ہے، نہ امریکہ کی مدد، نہ کسی یورپین کی مدد، کسی مدد کا تصور نہیں رہ جاتا. اور یہی وہ انسان ہے کہ جس میں خالصتاً توحید کا تصور پایا جاتا ہے، ہر قسم کا تصور ختم ہو گیا، کسی قوت اور طاقت کے آنے کا تصور ختم ہو گیا. ایک طاقت جو وہاں پر مدد کر سکتی ہے وہ ذات پروردگار ہے، وہ الہی قوت ہے. لہذا وہ 9/11 کی فلم کو اگر آپ نے دیکھا ہو، تو جو لوگ بلڈنگ پہ موجود تھے ان میں سے ایک کی آواز بلند ہوتی ہے، جس کو اب بھی دکھاتے ہیں اکثر اوقات، اس نے کہا او مائی گاڈ، یہ شخص کہ جس نے کبھی خدا کو یاد نہیں کیا، لیکن آج جب بلڈنگ گر رہی ہے، تباہی نزدیک آ چکی، موت قریب آ گئی ہے، کوئی سہارا باقی نہیں رہ گیا، تو یہاں پر اس نے کہا او مائی گاڈ. معلوم ہوتا ہے یہاں پر اب خدا ہی کی مدد کی امید ہے، کوئی اور امید باقی نہیں رہ گئی. یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان جہاں پر بھی موجود ہو، جس خطے میں موجود ہو، جیسا رنگ و نسل کا حامل ہو، جیسی بھی نیشنلٹی رکھتا ہو، اس میں جو ایک تصور پایا جاتا ہے وہ تصور الہی ہے، خدا کے متعلق اس کا تصور پایا جاتا ہے. اور اگر یہ تصور اپنی اصلی شکل میں چلا جائے، یعنی انسان پر وہ غبار نہ اٹے، انسان کی فطرت غبار آلود نہ ہو، وہ پاکیزہ فطرت رہے، انسانی فطرت رہے جس پہ خدا نے اس کو خلق کیا ہے، تو یقین مانے کہ ہر انسان الہی انسان ہوگا، ہر انسان خدا کی بندگی کرے گا. یہ جو ہمارے بعض اوقات تعلقات کٹ جاتے ہیں، خدا سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ سست پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب خدا نے یہ کہا ہے فطرت اللہ ہے، اللہ کی فطرت ہے، فاطر الناس علیہا، ہم نے اسی پہ انسان کو خلق کیا ہے، تو انہی انسانوں میں سے خدا نے انبیاء کو خلق کیا ہے، انہی انسانوں میں سے ان ہستیوں کو خلق کیا ہے جو رات بھر عبادت کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی عبادت بھی پریشان کر دیتی ہے، چار رکعتیں پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس فطرت کو کہ جو اصالتاً جس پہ خدا نے خلق کیا تھا اسے چھپا بیٹھے ہیں. جھوٹ نے، برائیوں نے، حسد نے، تہمتوں نے، غیبتوں نے، ہماری اس فطرت کو ڈھانپ دیا ہے. اب یہ ڈھکی ہوئی فطرت اس خدا کو پہچان نہیں سکتی. آئیے دوسری دلیل اس کے متعلق جانتے ہیں کہ دین انسان کی فطرت میں موجود ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. حق سے محبت کائنات کا ہر انسان کرتا ہے. جہاں پہ بھی چلے جائیں دنیا کے لوگ حق سے محبت کرتے ہیں, ٹروتھ سے محبت, سچائی سے محبت, رائچوسنس سے محبت ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے, چاہے وہ کافر ہو یا مومن, مسلمان ہو یا غیر مسلمان, ہر انسان کے دل میں حق سے متعلق محبت پائی جاتی ہے اور باطل سے نفرت ہے. لیکن حق اور باطل کی تعریف مختلف ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان ایک شے کو حق سمجھ رہا ہو, دوسرا انسان اسی کو باطل سمجھ رہا ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کو کوئی انسان اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے باطل سے محبت ہے. حتی سب سے بڑی باطل قوت آج کے اس زمانے میں یہ دعویٰ نہیں کرتی ہے کہ ہم دنیا میں باطل پھیلا رہے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقت میں امن پسند ہیں, ہم دنیا میں حق کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, ٹیرورزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ٹیرورسٹ ٹیرورزم کو ختم کرنے کے لیے نکلا, ڈاکو ڈاکے کو ختم کرنے کے لیے نکلا, چور چوری کو ختم کرنے کے لیے نکلا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈاکو دنیا میں ڈاکے کو ختم کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود دہشت گرد ہو اور دنیا سے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتا ہوں؟ یہ ہونے والا نہیں ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے دعوے میں ایک بہت بڑا راز ہے. اس کے دعوے میں کیا راز ہے؟ کہ فطرت اس کی بھی حق پسند ہے, اس کی فطرت بھی باطل سے نفرت رکھتی ہے. لیکن چونکہ اس نے اپنی فطرت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, باطل کو حق بنا کر پیش کرنا چاہ رہا ہے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے, لہذا اس زمانے کے یزید نے جب اپنے نقشے کو عملی کرنا چاہا تو یہ نہیں کہا ہے کہ میں ظلم کرنا چاہ رہا ہوں, میں باطل کو دنیا میں پھیلانا چاہ رہا ہوں, بلکہ اس نے کہا میں خلیفہ رسول ہوں, مسند رسالت پہ بیٹھا, خود اپنے آپ کو متعلق کیا, حدیثوں کو گھڑا ہے. ایسی حدیثیں بنانی پڑی خلفاء کو کہ جن حدیثوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو رسالت معاب کے ساتھ متعلق کر سکیں تاکہ اپنے آپ کو حق ثابت کر سکیں. بس معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں حق ان کی بھی ضرورت تھی, اگرچہ باطل کو نافذ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی بھی ضرورت حق تھی, سہارا حق کا لیا گیا اور اسی کے ذریعے انہوں نے باطل کو پھیلایا ہے. اور اگر حق کے ساتھ ہر انسان کی محبت پائی جاتی ہے تو عزیز و پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں الحق کو ما علی و علی ما الحق, کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں. یدور ہے اقتدار, یہ حق اس طرف پھر جاتا ہے جس طرف علی پھر جاتے ہیں. یعنی پیغمبر اکرم نے حقیقت میں حق کو بے یار نہیں بتایا. عجیب بات ہے, پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں یدور ہے سدھار, یہ حق اس طرف پھر جاتا ہے جس طرف علی پھر جاتے ہیں. یعنی خود حق کے لیے بھی کسی معیار کی ضرورت ہے, اس حق کا معیار علی ہے. یعنی اگر دنیا والے حق کو پہچاننا چاہیں تو انہیں وجود علی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. بس معلوم ہوا عزیزان گرامی, اگر انسان حق سے محبت رکھتا ہے تو ہر انسان علی سے بھی محبت رکھتا ہے, اور اگر دنیا کا ہر انسان باطل سے نفرت رکھتا ہے تو اس زمانے کے مرحب سے بھی نفرت رکھتا ہے، عمر ابن عبد الوہاب سے بھی نفرت رکھتا ہے، ابو سفیان سے بھی نفرت رکھتا ہے، اور اگر اس زمانے کے مرحب و انتر سے یہ نفرت رکھتا ہے چونکہ باطل سے نفرت ہے، تو آج کے بش کے ساتھ بھی اس کو نفرت ہے، ہر انسان آج کے باطل سے بھی اسی طرح نفرت رکھتا ہے، آج کے اسرائیل کے ساتھ بھی اسے اسی طرح نفرت ہے، اس لیے کہ حق سے محبت ہے باطل سے نفرت ہے، لیکن ممکن ہے بسا اوقات کسی کی نظر میں بش حق بن جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا باطل بن جائے، اب اس کی عینک کو اتارنے کی ضرورت ہے، یہ حقیقت میں فطرت پہ عینک چڑھ جاتی ہے، دیکھیں میں نے عینک پہنی ہے نا تو میری اصلی آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جی ابھی میرے سامنے یہ چشمہ موجود ہے تو چشمے کے ذریعے دیکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک خاص عینک پہن لی انہوں نے بش کو اس نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، وہ جو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں سب سے بڑا دہشت گرد دنیا میں یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ذرا تھوڑی توجہ تو کریں کہ ایک طرف سے وار پلانز حملہ کر رہے ہیں، پورے شہر کو برباد کر رہے ہیں، انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اس طرف سے بیان یہ دیا جا رہا ہے کہ فلسطین کی حماس جو ہے اس کو راکٹ روک لینے چاہیے، دیکھا یعنی بدماشی کی حد ہو سکتی ہے نا، یعنی انسانی ستم ظریفی کہاں پہنچ گئی کہ آج چونکہ ہم آواز نہیں بلند کر رہے ہیں، ہم نے سکوت اختیار کیا، تو ایسے جابر انسان کو یہ جرأت بھی دی کہ باطل کا برملا اعلان کرے، لیکن یہ قوتیں یہ جان لیں کہ مولا کائنات کا یہ دعویٰ ہے، امیر المؤمنین نے اس کو بیان کیا ہے، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، کہ دنیا میں مملکت یا حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی ہے، بہت جلد ان کو پتا چلنے والا ہے، یہ ان کی حکومتیں اور اقتدار ابھی لرز چکے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھی خون کی ندیاں چلتی ہیں، جہاں بھی مظلوم کی آہیں بلند ہوتی ہیں، جہاں بھی ہاتھ ظلم میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہیں پہ ملک خطرے میں پڑتے ہیں، آج یہ اقتصادی زلزلہ یہ کسی بات کی نشانی دے رہا ہے، اور آئندہ آنے والے وہ تمام علامتیں کہ جن کو بیان کیا جا چکا ہے یہ ان کی ان کار فرمائیوں کا نتیجہ ہے، اگر یہ اسی کفر پہ بھی باقی رہتے لیکن ظلم نہ کرتے تو ممکن تھا کہ مملکت جاری رہتی۔ تیسری دلیل اس بات کے لیے کہ انسان کے ذات میں اور انسان کی نیچر میں، انسان کی فطرت میں دین موجود ہے، صلوات پڑھیں آپ حضرات، دنیا میں کبھی بھی کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے، احسان کرے، تو احسان کے متعلق ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ہر انسان میں، چاہے بچے کے ساتھ کریں یا بڑے کے ساتھ کریں، آپ کبھی اس کو مشاہدہ کریں خود اپنی آنکھوں میں کسی بھی جگہ، آپ ایک پھول توڑ کے ایک ہدیے کے طور پر ایک بچے کے ہاتھ میں دیں تو بچہ اس پھول کو ہاتھ میں لے کر خوش ہوتا ہے، اسی بچے کو آپ ایک مرتبہ غصے کی نگاہ سے دیکھیں تو فوراً غضبناک ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے میں جب بھی احسان کیا جائے فطرت بچے میں ہے، اس کی فطرت میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبے کا اظہار کرے، اپنے ایموشن کا اظہار کرے، اپنے ریئیکشن کا اظہار کرے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسا ریئیکشن کرنا چاہیے جو اس کے ساتھ مناسب ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ پھول دیں وہ پریشان ہو جائے، وہ غصے میں ہو جائے، وہ برا ریئیکشن دکھائے، بس معلوم ہوتا ہے جہاں پر بھی کوئی انسان ہمارے ساتھ نیکی کرے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، البتہ شکریہ بھی کئی قسم کے ہیں، بسا اوقات ہمارے ساتھ کبھی انگریز کوئی نیکی کرے دے تو کئی بار تھینک یو سر آئی ایم ویری گلیڈ آف یو رائٹ، کئی قسم کے جملات اس کے لیے ہم نے گھاڑ رکھے ہیں چونکہ اب انگریز نے ہمارے ساتھ اچھا کام کیا ہے، لیکن کبھی کوئی دیسی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیکیاں بھی دو قسم کی ہیں، ایک دیسی نیکی ہے ایک ولایتی نیکی دے فرہنگی نیکی، کبھی بیچارہ فرہنگی کوئی غریب نیکی کر لے تو وہاں پر ہم اس کو ایسے شکریہ ادا کرتے ہیں بس دور سے، شکریہ جناب بہت مہربانی، بس اتنا کہہ کے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن بہرحال کرتے ضرور ہیں، یہ ہماری اصل میں قسم پرسی ہے، اس کو بھی جو میں عرض کرتا ہوں ہماری وہ قومی حکارت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم دوسروں کی غلامی کے لیے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم سمجھتے ہیں اور وہ قومی وقار اس کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں، کھو بیٹھے ہیں اپنا قومی وقار۔ ہم کبھی کبھار تو اپنی گفتگو میں کہتے ہیں نا، مثلا کسی نے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ پاکستان سے یا انڈیا سے، تو ہم نے کہا اچھا وہ ایسے ہی ہوگا، وہ فضول آدمی، یہ اپنا دیسی آدمی ہے نا، جی دیسی آدمی، ہاں نہیں بس پھر رہنے دیں، اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی متعلق، اپنی ذات سے متعلق اس عزت کے قائل نہیں ہیں، بھائی میں بھی پاکستانی ہوں، وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی انڈین ہے، میں بھی انڈین ہوں، تو ہم جب ایک ہی ملک کے رہنے والے باشندے ہیں تو اگر میں یہ کہوں یہ سب فضول ہیں تو میں بھی فضول ہوں نا، اگر میں یہ کہوں یہ سب جھوٹے ہیں تو مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ میں بھی جھوٹا ہوں، اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ باقی سب تو جھوٹے ہوں اور میں سچا ہوں، جب میں پورے پاکستانیوں کو پورے انڈین کو کہہ دیا یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں ان سے کبھی معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے متعلق، اور امیر المومنین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خود اپنی ذات کی عزت نہیں کرتا ہے دنیا کا کوئی آدمی بھی اس کی عزت نہیں کرتا ہے، خود اپنی عزت خود کرتا ہے، خود انسان اپنی ذات کی عزت سے متعلق قائل ہوتا ہے، من ہانت علیہ نفسہ، امیر المومنین نے فرمایا جس کے لیے خود اپنا نفس پست ہو جائے اس سے ہر قسم کی شر کی توقع رکھو، یعنی خود اپنی توہین کرتا ہے، اپنی ذات کے متعلق شخصیت کا قائل نہیں ہے، اور جس کی شخصیت پست ہو جائے پست انسان سے ہر قسم کی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے، ہر قسم کی شر کی توقع کی جا سکتی ہے، لہذا جب معصوم یہ فرماتے ہیں، سید الشہداء یہ فرماتے ہیں کہ میں عزت کی زندگی چاہتا ہوں، اور اگر عزت کو سیکھنا ہو تو اہل بیت اطہار سے سیکھو، ہر قوم میں ایک وقار ہوتا ہے، ہر قوم میں ایک شخصیت ہوتی ہے، لہذا نیکی جہاں پر بھی پائی جاتی ہو دنیا کے کسی خطے میں نیکی کی جائے، اس کو قرآن نے اصول بنا دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو عزیزان گرامی اگر ایک انسان ہمارے ساتھ ایک نیکی کرے، کوئی ایک شے ہمیں دیتا ہے، کوئی ایک جاب ہمیں دے دیتا ہے، کبھی کوئی ہمیں ایک انعام دے دیتا ہے، تو اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، تو یہ فطرت انسانی بارگاہ خدا میں کیسے جواب دے گی کہ جس نے اس انسان کو ہر شے عطا کی ہے، اور پھر ان نعمات کو بار بار ذکر کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ کیوں یاد دلایا، اس لیے کہ ہم خود حقیقت میں نیکی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک احسان کرنے والے کو ہم بلا دیتے ہیں، وہ جس نے سب سے زیادہ انسان پر احسانات کیے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، لہذا کئی بار یہ بھی تو سوال کی شکل میں بیان کیا نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سوال کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ جو جواب سے واقف ہو. اگر ہم جواب سے واقف نہ ہوتے تو ذات پروردگار ہم سے سوال نہ کرتی. معلوم ہوتا ہے یہ انسان اور انسان کی فطرت، انسان کی نیچر، اس کی حقیقت اس جواب سے آگاہ ہے اور خدا نے اسی نیچر سے گفتگو کی ہے. حال جزاء الاحسان الا الاحسان. اور پھر یہ سوال کیوں کیا؟ سوال اس لیے کیا ہے کہ ذات پروردگار یہ جانتی ہے کہ میں نے جب اسے بنایا تھا، بنایا اس طرح تھا کہ یہ احسان کا بدلہ احسان سے دے، لیکن آخر اس میں یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ اسے ریمائنڈ کرانے کے لیے خدا نے اپنے پیغام کو بھیجا ہے. دین جو ذات پروردگار نے بھیجی ہے کوئی نئی چیز انسان کے لیے نہیں بھیجی، یہ وہ فطرت ہے الہی. فاطر الناس علیہا، کہ جب میں خلق کر رہا تھا تو میں نے تیری فطرت میں اس دین کو رکھ دیا تھا، اور جب اس فطرت میں رکھ دیا ہے تو اب میں تجھ سے سوال کر سکتا ہوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر آئیے عزیزان گرامی، دیکھیں اگر کوئی انسان بہت ہی اچھا کام انجام دے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی انعام دیا جائے، کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیا جائے، پسند کرتے ہیں. بچے اگر سکول میں اچھے نمبر لے لیں تو بچوں کو یہ توقع ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ریوارڈ ملنے والا ہے، انہیں سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، لہذا اس سرٹیفکیٹ کی امید میں، اس امید میں کہ اینڈ آف دی ایئر ان کو ریکگنائز کیا جائے گا بچہ محنت کرتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جزا کے ساتھ محبت ہے. اور پھر اگر کبھی اسکول میں ایک بچہ زیادتی کرے دوسرے بچے پہ تو وہ بچہ فوراً شکایت کرنے جاتا ہے پرنسپل سے، اپنے ٹیچر سے جا کر کہے گا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. کیا زیادتی کی ہے جی؟ مجھے اس نے مارا ہے. اچھا تو اسے بلائیں. اسے ڈیٹینشن ہو گئی. اب ڈیٹینشن ہونے سے اس بچے کو سکون مل گیا، حالانکہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، ڈیٹینشن اسے ملی ہے، سکون اس کو ملا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جزا اور سزا کا تصور انسان کے باطن میں موجود ہے، اور یہ باطن اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب ہمارا کسی سے معاملہ ہو جائے. کسی نے جب قتل کر دیا، کسی نے جب زیادتی کر دی، تو یہ باطن بار بار کہتا ہے کچھ تو اسے سزا ملنی چاہیے. تو عزیزان گرامی، یہ انسان کہ جس کے باطن میں جزا اور سزا کا تصور پایا جاتا ہے، یہ ذات پروردگار کی بارگاہ میں کیسے جواب دے سکے گا کہ جس نے بار بار مختلف مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انسان کو بہترین جزا دینے والے ہیں. اور پھر کبھی اپنی سزا کو بیان کیا ہے، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. یہ جب عذاب کی قسموں کو بیان کیا ہے، اس طرف سے جزا کی اقسام کو بیان کیا ہے، فرمایا اس سے بہتر جزا کون دے سکتا ہے اور اس سے زیادہ عادل کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے خلق انسان کو جزا اور سزا کے ساتھ محبت کے ساتھ کیا ہے، تو پھر اس سے توقع بھی یہی رکھنی چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن نیک لوگوں کو جزا ملنے والی ہے، برے لوگوں کو سزا ملنے والی ہے. اب آئیے عزیزان گرامی، یہ جو انسان کی جزا اور سزا کے ساتھ محبت ہے اور انسان کی نیکی کے ساتھ محبت ہے، جب نیکی سے محبت ہے تو نیکوکار سے بھی محبت ہے. جب انسان ایک نیکی سے محبت کرتا ہے تو نیکی کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے، اور اگر ایک نیکی کرے تو اس سے اتنی محبت ہوتی ہے، جو دو نیکیاں کرے اس سے دو برابر محبت ہو جاتی ہے، جو تین نیکیاں کرے اس سے تین برابر محبت ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، وہ اہل بیت اطہار جنہوں نے انسانوں پہ پوری زندگی نیکیاں کی ہیں، ان کے وہ اہل بیت جنہوں نے انسان کو نیکی اور برائی کا تصور سکھایا ہے، اور سکھایا بول کر نہیں ہے، یہ نیکی اور برائی کا تصور اہل بیت نے گفتگو کر کے نہیں سکھایا، تقریریں کر کے نہیں سکھایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، قرآن یہ کہتا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود فراموش کر دیتے ہو؟ اہل بیت نے ان نیکیوں کا تعارف خود عمل کر کے سکھایا ہے۔ ہر نیکی اہل بیت کی زندگی میں عملی ہو گئی۔ لہذا آج ہم نیکی کو جانتے ہیں، برائی کو جانتے ہیں۔ وہ ہستیاں جنہوں نے انسان کو نیکی اور بدی سے آشنا کیا، جنہوں نے جزا اور سزا سے انسان کو آشنا کیا، وہ ہستیاں اس دنیا میں امامت کے لیے بھیجی گئی۔ آئیے کائنات کے اس مظلوم کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے انسانوں کے ساتھ وہ عظیم نیکی کی ہے کہ جس نیکی کا اگر ہم اجر دینا چاہیں تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا خدا کے حکم کے ساتھ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میں تم سے کسی اجر کی امید نہیں رکھتا ہوں مگر یہ کہ ہم آپ سے محبت چاہتے ہیں، مودۃ فی القربا چاہتے ہیں۔ آج جو یہ ہم آنسو بہاتے ہیں یہ وہ مودت ہے، اظہار مودت ہے، مجلس ولایت اہل بیت کا مظہر ہے، عزاداری مودت اہل بیت کا ایک ذریعہ ہے، یہ آنسو اہل بیت کے ساتھ اس عشق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم مجبور تھوڑا کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے، یہ تو ہماری آنکھیں حقیقت میں ان سے کچھ اس طرح آشنا ہو گئی ہیں کہ ان آنکھوں سے بے بس آنسو بہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو کوئی مجبور تھوڑا کرتا ہے کہ وہ حسین سے محبت کریں، صرف ہم نے ان بچوں کو سکھا دیا ہے حسین کون ہے۔ اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی بھی انسان کو اگر حسین کا تعارف کروا دیا جائے تو اس کی آنکھیں بے بس روئیں گی، مظلوم کے غم میں بے بس روئیں گی۔ اس لیے کہ حسین نام ہے گریہ کا، حسین نام ہے آہ و بکا کا، حسین نام ہے مصیبت کا، حسین نام ہے نالہ و فریاد کا، حسین نام ہے استغاثے کا، حسین نام ہے اس کا جس نے طلب نصرت کی ہے۔ عزیزان گرامی، آج دو محرم الحرام گزر چکی ہے نا، اور شیعہ کے لیے واقعات کو دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم نے تو سب نے بچپن انہی واقعات میں گزارا ہے، شروع سے لے کر سنتے آ رہے ان واقعات کو تو ہم دہراتے ہیں ان بچوں کے لیے کہ جو مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے۔ کیا بڑوں کو معلوم نہیں دو محرم کون سا دن ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں کو یہ معلوم نہیں ہے دو محرم کو میرے مولا کس وادی میں پہنچ گئے تھے؟ کیا اسے کسی ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اگر خاموش مجمع ہو اور ایک مومن کو بتا دیا جائے اے عزیز آج دو محرم الحرام ہے، تو وہ جو عشق حسین رکھتا ہے، عشق حسین رکھنے والے کی آنکھ سے آنسو بے بس نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میرے مولا جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچے ہیں تو راوی یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے مولا اس سرزمین پہ پہنچ کر گھوڑے کو کہتے ہیں گھوڑے تو آگے بڑھ، یہ گھوڑا بھی کتنا با معرفت گھوڑا تھا، اس سرزمین پہ رک گیا، حضرت نے پھر ایڑ لگائی، پھر رکا، حضرت اس سرزمین پہ اترتے ہیں، اتر کر حضرت نے کیا کیا عزیزو عزادارو، ایک مرتبہ میرے مولا نے اس سرزمین سے مٹی کو اٹھایا، اٹھا کر میرے مولا اپنے مشام کے قریب لے کر جاتے ہیں، سونگنا شروع کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یا ابا عبداللہ الحسین اس مٹی کو سونگنے کا کیا راز ہے؟ عزاداروں میرے مولا حسین یہ کہیں گے یہ وہ مٹی ہے جس کو جب خدا نے خلق کیا تھا اس مٹی کو میرے خون کے ساتھ آمیختہ کر کے خلق کیا تھا، میں سونگ رہا ہوں کیا اس مٹی سے میرے خون کی خوشبو آتی ہے؟ میرے مولا حسین اپنے خون کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں، خاک شفا کو سونگ رہے ہیں، پھر سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خدا میں بلند کیا ہے، بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مظلوم کربلا یہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، یہ کربلا دو کلمات کا مجموعہ ہے، ایک کرب ہے ایک بلا ہے، ایک سختیاں ہیں ایک مصیبت ہے، ایک تکلیف ہے ایک مصیبت ہے، میرے مولا یہ فرماتے ہیں پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کرب سے اور اس بلا سے، پروردگار کی پناہ مانگی ہے حسین نے، جب یہ میرے مولا کہہ رہے تھے حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، آپ کی بہن علی کی بیٹی ام کلثوم آگے بڑھی، آگے بڑھ کے اپنے بھیا سے مخاطب ہو کر کہا بھیا حسین یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، آپ یہ کون سے کلمات کہہ رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے ایک مرتبہ اس سرزمین کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں گھوڑے سے اتروں گا، وہ یہ جگہ ہے جہاں پر علی اکبر کی لاش گرے گی، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی اصغر کو شہید